الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين. کل ایک گفتگو شروع ہوئی تھی, بظاہر اس کا تعلق غز سے نہیں تھا مگر اس کے باوجود کسی کی جگہ استعمال کرنا, یہاں تک کہ امام بارگاہ محفل اور اسی سے متعلقہ دوسری چیزیں جو دینی اور مقدس مقامات کی چیزیں کہلاتی ہیں ان کو استعمال کرنے کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی تھی کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس مقصد کے لیے استعمال کرنا تو صحیح ہے مگر اس سے ہٹ کر دوسرے کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے جن اوقات میں استعمال کرنے کی اس کو اجازت ہے انہی اوقات میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اس سے ہٹ کر دیگر اوقات میں بھی وہ چیز استعمال نہیں کی جا سکتی ہے. اگرچہ بظاہر محفل و امام بارگاہ کی مثال انہوں نے دی ہے مگر اس میں اور بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ جس کا تعلق دینی اور مقدس مقامات سے ہوتا ہے, جسے مدرسہ ہے, مکتب ہے اور زری کی جگہ ہے, روزے کی جگہ ہے, جہاں پر ماتم ہوتا ہے اس کی جگہ ہے. ان تمام مقامات کا مسئلہ بھی وہی ہوگا کہ جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے اسی مقصد میں اس کو استعمال کیا جائے. اب اگر خاص مقصد کے لیے فرض کیجیے کہ ایک جگہ بنائی گئی ہے اور اسی مقصد میں اگر آپ خود اس کو اس مقصد کے علاوہ آپ خود اس کو کسی اور مقصد میں استعمال نہیں کر سکتے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ کسی اور کو بھی وہاں پر مدعو نہیں کر سکتے ہیں, بلا نہیں سکتے ہیں. جب آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ کا کوئی تعلق بنتا ہو تب بھی آپ کو اجازت نہیں ہے تو دوسروں کو بلانے کی بطریقہ اولا آپ کو اجازت نہیں ہوگی. کچھ ہمارے یہاں مساجد ایسی ہیں, کچھ امام بارگاہیں ایسی ہیں, کچھ بڑی بڑی جگہ ایسی بنائی گئی ہیں کہ جس میں جلوس کا, تعزیے کا اور اسی سے ملتے جلتے تبرکات کا سامان رکھا جاتا ہے, اور ان میں کچھ مقامات ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر زلزلہ کھڑا کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی حفاظت کے لیے کسی کی ضرورت پڑتی ہے. زلزلہ مثلا رکھا گیا ہے تو اگر متولی کی اجازت سے رکھا گیا ہے تو صحیح ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن زلزلہ رکھنے کے لیے بھی متولی نے اجازت نہیں دی ہے تو وہاں زلزلہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر فرض کیجیے کہ زلزلہ کھڑا کرنے کی اجازت دی ہے تو جن مقاصد کے لیے زلزلہ استعمال ہوتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے جتنے افراد کو وہاں رہنے کی ضرورت ہے اتنے افراد سے زیادہ پھر وہاں بلایا نہیں جا سکتا ہے. ایسا نہیں کر سکتے کہ زلزلہ رکھنے کے لیے دو یا تین آدمی کی ضرورت ہے, ہم چاہے اتوار والے دن ہی صحیح, چھٹی والے دن ہی صحیح, اپنے ملنے جلنے والوں کو وہاں دعوت دیں, چائے پی رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا پی رہے ہیں, اس کی قطعاً اجازت نہیں ہو سکتی ہے. ایسے جتنے بھی مقامات پر اس طرح کے کام ہوتے ہیں یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے. اور یہی معاملہ مدارس کا بھی آ جائے گا. اگر مدارس میں آپ کو رہنے کی اجازت دی ہے تو اگر مدرسے کے انتظامیہ نے مہمانوں کے ملنے پر پابندی لگائی ہے کہ کوئی خاص جگہ مقرر کی ہے تو اس جگہ سے ہٹ کر کسی اور جگہ پر مہمان کو نہیں بلایا جا سکتا ہے. یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ اگر انسان کو کوئی بتانے والا نہ بھی ہو تب بھی ویسے خود بخود سمجھنا چاہیے کہ جی ہاں یہاں مجھے رہنے کی جگہ دی ہے, یہ میرے استعمال کی جگہ ہے. نہ بھی بتائی گئی ہو تب بھی بغیر بتائے بھی خود بخود بات سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ صحیح نہیں ہے, غلط ہے کام. اسی طرح سے اگر مدرسے میں رہنے والے افراد کو کچھ خصوصی مقامات استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے یا مثلا خصوصی اسے انہیں سہولتیں ہوتی ہیں، تو وہ جو خصوصی سہولتیں ہیں وہ فقط رہنے والے طلبہ کے لیے ہیں، باقی سب کے لیے وہ سہولتیں نہیں ہیں. مثلا فرض کیجیے کہ جو مدارس میں رہنے والے طلبہ ہیں ان کو یہ سہولت ہے کہ وہ اپنے کپڑے مدرسے میں دھو سکتے ہیں، ان کو یہ سہولت ہے کہ وہ مدرسے میں غسل کر سکتے ہیں نہا سکتے ہیں. اگر ان کو یہ سہولت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی لڑکوں کو بھی یہ سہولت ہے، چنانچہ یہ سارے کام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. تو اب یہ جتنی آپ مثالیں بنا سکتے ہیں بہت ساری ایسی مثالیں بن جائیں گی کہ جتنا تصرف کرنے کی اجازت ہے اس سے زیادہ کے لیے پھر جو بھی وہاں انتظامیہ کے لوگ ہیں ان سے اجازت لینا پڑے گی. آئیے اس ٹکڑے کو میں پھر دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. من المجالس الحسینیت و نحوها الجلوس فی بعض المواضع المعدت لغیر مثل الجالس، اور اسی وجہ سے جائز نہیں ہوگا کچھ ایسے مقامات پر جیسے حسینیہ ہے یا اس سے ملتے جلتے محفل ہے، مجلس ہے، محفل ہے، مدرسہ ہے، ایسے بعض مقامات پر جہاں پر عام طور پر بیٹھا جاتا ہے، مگر وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہوگا کچھ ایسے مقامات پر کہ جہاں اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں بیٹھا جاتا، مجلس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں بیٹھا جاتا، درس کے علاوہ مثلا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بیٹھا جاتا. من حیث مکانت دینیت والاجتماعیہ، اس لیے کہ وہ دینی مقام ہے اور اجتماعی مقام ہے. اگر دینی مقام ہے تو دینی جس مقصد کے لیے بلایا جاتا ہے اس مقصد کے لیے تو جا سکتا ہے، مجلس کے لیے، درس کے لیے، اس کے لیے تو جا سکتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس طرح سے اجتماعی طور پر وہ پروگرام ہوتا ہے تو اجتماعی طور پر تو جانے کی اجازت ہوگی، لیکن انفرادی طور پر جا کر کوئی شخص اسی کام کو انجام دینا چاہے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی. وَكَذَلِكَ تَنَاوُلُ بَعْضِ مَا عَلَى الرُّفُوفِ مِنَ الْكُتُبِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهَا. اب یہ مسئلہ بطور خاص گھروں کا بھی ہے، جن گھروں پر لوگ جانے والے ہوتے ہیں ان کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر مدرسہ مکتب جا رہے ہیں وہاں پر بھی یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے کہ فرض کیجئے کہ وہاں کوئی ایسی چیز بنائی گئی ہے جسے پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا چھوٹا سا مچان، اس مچان کے اوپر کتابیں رکھی جاتی تھیں، اس مچان کے اوپر برتن رکھے جاتے تھے، دیوار کے ساتھ بنا دیتے تھے، وہ دیوار کے ساتھ وہ برتن رکھنے کی جگہ بنا دی انہوں نے، کتابیں رکھنے کی جگہ بنا دی. اب اگر آج کل وہ اس طرح کی جگہ دیوار پر نہیں بنائی جاتی ہے، الماریوں میں مثلا کتابیں رکھی جاتی ہیں، شو کیس میں مثلا برتن وغیرہ جمع کیے جاتے ہیں، تو اس طرح کی چیز اگر کسی گھر میں ہم داخل ہوئے ہیں یا کسی لائبریری میں داخل ہوئے ہیں یا مدرسے میں داخل ہوئے ہیں تو وہاں پر جو اس طرح کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اس طرح کے شو پیس رکھے ہوئے ہیں، اس طرح کی دوسری کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، اس کو کھول کر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی اگر فرض کیجئے کہ ہمارے گھر پر دینی طلاب عام طور پر اپنے گھروں میں کتابیں جمع کرتے ہیں، اب ان کے گھروں میں کتابیں جو رکھی ہوئی ہیں مثلا ڈرائنگ روم میں رکھی ہوئی ہیں، اور ڈرائنگ روم میں جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں مہمان آئے اور دیکھے کہ کتابیں کون کون سی پڑھی ہوئی ہیں، کوئی کتاب اس کی سمجھ میں آئی اس نے الماری کھولی اور کتاب پڑھنا شروع کر دی، اس کی اجازت نہیں ہے. مہمان کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ میزبان کی اجازت کے بغیر جو کچھ وہاں رکھا ہوا ہے، ڈرائنگ روم میں رکھا ہوا ہے یا دوسرے کمرے میں رکھا ہوا ہے، اس کی کسی چیز کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کتاب کھولے اور پڑھنا شروع کر دے، اس کی اجازت نہیں ہوتی. مہمان ہے چنانچہ اس کو جہاں بیٹھنا چاہیے وہاں بیٹھ جائے، بس اس سے زیادہ وہ گھر کے کسی اشیاء کو استعمال نہیں کر سکتا ہے. وَأَيْضًا اِسْتِخْدَامُ الْمَرَافَقِ وَالْمِيزَاتِ وَلَا سِيَّمَا اِذَا تَوَقَّفَ عَلَى تَصَرُّفٍ زَائِدٍ كَرَفْعِ السِّتَارِ وَطَيِّ الْفِرَاشِ وَنَحْوَ ذَلِكَ. اسی طرح سے گھر کی دوسری اشیاء کو استعمال کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. گھر کی دوسری اشیاء کو استعمال کرنے کا مطلب اگر ڈرائنگ روم میں ایک ٹیلی فون پڑا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ ٹیلی فون پڑا ہے چلو اپنے دوست کو فون لگا لو، وہ کھٹک سے انہوں نے فون اٹھایا وہ فون لگا لیا، اس کی اجازت نہیں ہوگی. اور بہت ساری چیزیں ادھر ادھر مختلف شوق رکھنے والے افراد مختلف طرح کی چیزیں رکھتے ہیں، ایسے کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. جو گھر میں جیسا پڑا ہوا بس ویسے ہی اس کو رکھنا ہوگا. اور خصوصیت سے اگر کوئی ایسی چیز کرنا پڑ رہی ہے استعمال کرنے کے لیے, وہ چیز اگر ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں, یہاں تک کہ فرض کیجئے کہ ڈرائنگ روم میں یا جہاں بھی ہمیں بٹھایا ہے وہاں کوئی باتھ روم بنا ہوا ہے, تو وہ باتھ روم بھی استعمال نہیں کر سکتے. رفع حاجت کے لیے وہ جگہ بنائی گئی ہے مگر اس کے باوجود وہ استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ مالک سے اجازت نہ لے لیں, میزبان سے اجازت نہ لے لیں. اچھا, رفع حاجت کے لیے استعمال نہ کرنا چاہیں, فقط وضو کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیں, وضو کرنے کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے وہ, اگرچہ وہ ڈرائنگ روم سے بالکل ملا ہوا ہے مگر اس کے باوجود استعمال نہیں کر سکتے. بالخصوص اگر ہمارے استعمال کرنے کی وجہ سے اگر کچھ اس میں تھوڑا سا رد و بدل کرنا پڑ رہا ہے تو قطعاً اجازت نہیں ہے. رد و بدل کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ مثلا فرض کیجیے ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں, اس میں تھوڑا سا پردے کو ہٹانا پڑ رہا ہے, ڈرائنگ روم کا پردہ یا دوسرے کمرے کا پردہ, وہ ہٹانا پڑ رہا ہے ہمیں اور پھر ہمیں استعمال کرنا پڑ رہا ہے, پھر اجازت نہیں. یہاں تک کہ اگر گھر میں خواتین موجود نہ ہوں, یا مثلا خواتین مہمان بن کے آئی ہیں اور گھر میں فقط خواتین ہی ہیں مرد نہیں ہیں, تب بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی پردہ ہٹا کے مثلا کوئی بیسن لگا ہوا وہاں پر بیسن میں ہاتھ دھو لیں یا وضو کر لیں اس میں, اس کی اجازت نہیں. خصوصیت سے اس طرح کے اگر کام کرنے پڑ رہے ہیں کہ جس میں پردہ ہٹانا پڑے, قالین کو زیادہ لپیٹنا پڑے, چادر ہٹانا پڑے, دری ہٹانا پڑے, اس طرح کا اگر کوئی کام کرنا پڑ رہا ہے تو قطعاً اجازت نہیں. آپ کہیں گے بھائی گھر میں اگر خواتین نہیں ہے پھر کیا مسئلہ ہے, تھوڑا سا پردہ ہٹا دیا تو کیا حرج ہے؟ یا گھر میں فقط خواتین موجود ہیں اور مہمان آنے والی خواتین ہی ہیں تو پھر کیا حرج ہے؟ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. جی نہیں, پھر بھی مسئلہ ہے, اس لیے کہ پردے کے پیچھے جس انداز سے رہنے والے گھر والے رہ رہے ہیں وہ اس طرح سے رہ رہے ہیں جیسے گھر کے اندر رہتے ہیں, بالکل آزاد ہوتا ہے, جو چاہے لباس پہنا ہو, جیسا چاہے ہولیا بنایا ہو, جس انداز سے چاہے انہوں نے اپنا سامان بکھیر کر رکھا ہو, لیکن وہ نہیں چاہتے کہ مہمان کوئی آ کے اس طرح کی ہماری کیفیت دیکھے. تو اگر آپ اس مکان کے اندر, اگرچہ مکان کے اندر رہنے والے سارے مرد ہیں, آنے والا مہمان بھی مرد ہے, مگر اس کے باوجود آپ عام حالات میں کبھی لوگوں کے سامنے بنیان پہن کر نہیں جاتے, لہٰذا آپ گھر میں بنیان پہن کے گھوم رہے ہیں, اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ کوئی اور ان کو بنیان کی حالت میں دیکھے, یعنی مختلف قسم کے لباس ہوتے ہیں اس لباس میں کوئی دیکھے. گھر میں انسان آزاد ہوتا ہے, جیسے چاہے گھومے, جیسے چاہے پھرے, تو ایسا نہیں ہے کہ پردے کے پیچھے خواتین ہیں لہذا پردہ ہٹانے کی اجازت نہیں ہے. نہیں, خواتین نہ ہو, مرد آنے والا مرد ہو, پردے کے پیچھے بھی مرد ہو, تب بھی ہٹانے کی اجازت نہیں. اچھا, پردے کے پیچھے نہ مرد ہو نہ عورت ہو, کوئی بھی نہ ہو, تب بھی ہٹانے کی اجازت نہیں, اس لیے کہ مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے انہوں نے خاص جگہ بنائی ہے, اور خاص جگہ کا انہوں نے خاص اہتمام برتا ہوا ہے کہ اس کا رنگ روغن اچھا ہے, اس کا فرنیچر اچھا ہے, اس کے چیزیں انہوں نے ٹھیک ٹھاک طریقے سے رکھی ہوئی. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ باقی گھر میں انہوں نے اسی انداز سے رکھا ہو, وہ بکھرا پڑا ہے ادھر ادھر سامان. تو اگر ہم نے اب تک ان کی زندگی کا جس طرح سے مشاہدہ کیا ہے, وہ بہت سلجھی ہوئی, صاف ستھری, ٹھیک ٹھاک لگ رہی, پردہ ہٹے گا تو اصل زندگی پتہ چلے گی, اور وہ نہیں چاہتا کہ پردہ ہٹے. چنانچہ چاہے کوئی گھر میں نہ بھی ہو, نہ مرد ہو نہ عورت ہو, مگر وہ ہمارے گھر کی کیفیت دیکھ لے گا, یہ بھی مناسب نہیں ہوتا. چنانچہ پردہ ہٹانے کی صورت میں اس کی اجازت نہیں. جی 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 اگر ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی انہوں نے اٹیچ باتھ بنایا مثلا, تو بظاہر تو یہ ہے کہ مہمانوں کے لیے بنایا. جی ہاں, بالکل صحیح ہے, جب مہمانوں کے لیے بنایا تو پھر اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر اجازت کے چلے نہیں, اس کی اجازت نہیں. اس نے ڈرائنگ روم کے ساتھ اٹیچ باتھ روم اس لیے بنایا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ آنے والے مہمان کو پورا گھر چیر کے اندر تک کے باتھ روم میں لے جائے, وہ نہیں چاہتا, اس لیے بنایا کہ وہ بالکل ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی جو مہمان آئے اس کو استعمال کرے. مگر اس ڈرائنگ روم میں کیا چیزیں رکھی, اس باتھ روم میں کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں, اس باتھ روم کی کیفیت کیسی ہے, یہ ضروری کہ وہ ہر مہمان کو دکھانا چاہتا ہو، چنانچہ پہلے پوچھنا پڑے گا میزبان سے کہ میں جاؤں، نہ جانے اس نے کوئی ایسا سامان رکھا ہے کہ جو دکھانا نہیں چاہتا ہو، لہذا جانے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ وہ سامان ہٹا لے، ذرا صاف کر دے، اس کے بعد آپ سے کہے گا آئیے. تو جب تک اس کی اجازت نہیں ملے اس وقت تک باتھ روم میں نہیں جانا چاہیے، اگرچہ وہ ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی بنا ہوا ہے، پھر بھی استعمال نہیں کر سکتا. فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اِحْرَازِ رِضَا صَاحِبِ الْمَجْلِسِ فِي كَيْفِيَتِ التَّصَرُّفِ وَكَمِّيَتِهِ، لہذا ضروری ہے کہ صاحب مجلس یعنی جس کا مکان ہے، جس کے گھر ہم گئے ہیں، جس محفل میں یا مجلس میں ہم گئے ہیں، جس مدرسے میں ہم گئے ہیں، جو کچھ بھی ہے صاحب مجلس جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں یا ہم اس سے ملنے کے لیے گئے ہیں، ضروری ہے کہ اس کی رضا کا ہمیں یقین ہو. جس چیز کو ابھی ہم استعمال کر رہے ہیں، استعمال کرنے میں اس کی رضا کا ہمیں یقین ہو کہ ہاں یہ راضی ہے اس چیز کے استعمال کرنے میں، کیفیت کے اعتبار سے بھی اور کمیت کے اعتبار سے بھی. یہ اس کی بہت ساری اور مثالیں بن سکتی ہیں، مگر میں زیادہ اس کی اب گہرائی میں نہیں جاؤں گا، بہت ساری مثالیں آپ کو دے چکا میں. جہاں ہمیں بٹھایا انہوں نے، صاحب خانہ نے یا مدرسے والے نے یا محفل والے نے مثلا جہاں بیٹھنے کی اجازت دی ہوئی ہے، اس سے ہٹ کر ہم اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتے، کیفیت کے اعتبار سے بھی اور کمیت کے اعتبار سے بھی. اب میں پہلے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے گھر کی پیش کر دوں. کیفیت کے اعتبار سے کیا ہے؟ فرض کیجیے کہ انہوں نے اس انداز سے اپنا ڈرائنگ روم بنایا ہے کہ جس میں بیٹھنے کے لیے پتا چل رہا ہے کہ یہ مہمانوں کے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے، یہ خاص مہمانوں کی جگہ بنائی، لیکن اس کے ساتھ کچھ اس طرح کی خاص مہمانوں کی بیٹھنے کی جگہ بنائی کا مطلب صوفہ وہاں رکھا ہوا ہے یا قالین وہاں بچھایا ہوا ہے خاص مہمانوں کے، یعنی اسپیشل جو قالین مہمان کے لیے ہوتا ہے وہ والا قالین میں بچھایا ہوا ہے یا صوفہ میں رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ مثلا کرسی بھی رکھی ہوئی ادھر ادھر. تو اصل مہمان کے بیٹھنے کی جگہ ہے صوفہ، کرسی اگر ادھر ادھر رکھی ہوئی ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ ہمیں کرسی پر نہ بٹھانا چاہتے ہوں، اس لیے کہ کرسی پر اگر ہم بیٹھیں تو سامنے ان کا دروازہ پڑے گا یا سامنے ان کا پردہ پڑے گا اور وہ نہیں چاہتے ہیں ہم وہاں بیٹھیں، تو ہم کرسی پر نہیں بیٹھیں گے. یہ ہو گیا کیفیت، بیٹھنے کی کیفیت، استعمال کرنے کی کیفیت. ایسی جگہ پر بیٹھیں گے کہ جہاں پر ان کے سامنے بے حجابی نہ ہوتی ہو، بے پردگی نہ ہوتی ہو، کوئی دوسرا مسئلہ نہ ہوتا ہو، ایسے صوفے پر جا کے ہمیں بیٹھنا ہوگا. اور کمیت کے اعتبار سے بھی، کمیت کا مطلب یہ کہ جتنی دیر مہمان میزبان بٹھانا چاہتا ہے اتنی دیر ہم بیٹھیں، ایسا نہ ہو کہ اس نے اگر اچھے انداز سے استقبال کیا ہے، ہمیں چائے وائے پلائی ہے، بوتل پلائی ہے، کھانا کھلایا تو ہم ڈیرا جمع کر ہی بیٹھ جائیں کہ بھائی اس سے اچھا گھر کیا ملے گا ہمیں، یہاں تو کھانا بھی مل رہا ہے، بوتل بھی مل رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے. تو کیفیت کے اعتبار سے بھی ہو جائے گا، اسی انداز سے استعمال کی جائے گی جیسے وہ چاہتا ہے. کمیت کے اعتبار سے بھی، مقدار کے اعتبار سے بھی ویسے استعمال کی جائے گی جتنا وہ چاہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے، جتنا وہ چاہتا اس سے زیادہ وہاں نہیں بیٹھا جا سکتا ہے. تو دونوں باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا، گھر کے حوالے سے بھی یہ بات ہے اور باقی جہاں ہمیں جانے کا اتفاق ہوتا ہے وہاں پر بھی یہی بات ہے. اگر اس کی خواہش ہے کہ وہ ہم زیادہ بیٹھیں تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر بیٹھیں، کوئی حرج نہیں. بہت سارے لوگ ساتھ بیٹھ کر ٹی وی کا میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ تو چار چار چھ چھ گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن صاحب خانہ کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں، بیٹھے رہیں اس میں. لیکن اگر ذرا محسوس ہو کہ نہیں نہیں چاہتا، بس اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے، تو پھر اٹھ کے چلا جانا پڑے گا. وہ موضع جلوس و مقدار، بیٹھنے کی جگہ پر، یعنی وہ خاص جگہ پر ہمیں بٹھا رہا ہے تو اسی جگہ پر ہمیں بیٹھنا پڑے گا، پھر ہم جگہ تبدیل نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں ادھر بٹھا رہا ہے ہم دوسری جگہ بیٹھ رہے ہیں. وہ مجرد و فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف يشاء الداخل، فقط کسی دروازے کا کھلا ہونا، جیسے باتھ روم کا دروازہ کھلا ہونا، فقط کسی دروازے کا کھلا ہونا یہ دلالت نہیں کرتا کہ صاحب خانہ اس پر راضی ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں. جو بھی اندر داخل ہوا ہے وہ فقط چیزوں کو کھلا دے کے، مثلا ڈرائنگ روم میں گئے، کتابوں کی الماری کھلی ہوئی ہے مثلا، تو کتابوں کی الماری کا کھلا ہونا اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کتابیں اب استعمال کرنے کی اجازت ہو. شو پیس جہاں رکھے ہوئے ہیں ان کی الماری کھلی ہوئی ہے، تو الماریوں کا کھلا ہونا یہ ہرگز اجازت نہیں دیتا کیا آپ جو کچھ شوکیس میں رکھا ہوا ہے اس کو استعمال کریں, اس کو دیکھیں, فقط جیسے اجازت دی گئی ہے ویسے استعمال کرنا پڑے گا, اس سے ہٹ کر چیزوں کو استعمال نہیں کیا سکتا. اب اسلامی معاشرے کے اعتبار سے تو بہت ساری چیزیں خود کتابوں میں بیان کرتی ہیں, باقاعدہ سکھائی ہیں, یعنی یہ معصوم کا کلام ہے جو مجتہدین نے اپنی عبارت میں ڈال کے ہمارے سامنے پیش کیا, یہ ہے معصوم کا کلام. تو جو اخلاق, جو طور طریقہ, جو پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ, جو مہمانوں کے ساتھ برتاؤ, جو گھر میں آنے والوں کے ساتھ طور طریقہ, یہ ساری چیزیں باقاعدہ معصومین نے ہمیں سمجھائی ہیں, سکھائی ہیں. مگر اس کے باوجود اگر آپ اندازہ کریں, ذرا سا دنیا میں گھومیں پھریں, تو ایسا لگے گا کہ مسلمان ہی سب سے زیادہ غیر تہذیب یافتہ لوگ ہیں. لیکن تہذیب والی کتنی باتیں بتائیں, کیسی شاندار تہذیب والی باتیں یہ. اگر آپ گھومیں پھریں تو ایسا لگے گا مسلمان ہی سب سے زیادہ غیر تہذیب یافتہ لوگ ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیسے اٹھنا چاہیے, کیسے بیٹھنا چاہیے, کیسے ملنا چاہیے, کیسے پڑوس والوں کے ساتھ رہنا چاہیے. یعنی خود چشمدید دیکھی ہوئی چیزیں ہیں مغربی ممالک میں کہ اگر وہاں ذرا زور سے باتیں کرنے لگ جائیں, ہم تو پاکستانی تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ذرا سا زور سے باتیں کرنے لگ جائیں تو کہتے ہیں ذرا آہستہ آہستہ, پڑوس والوں کو تکلیف ہوگی. یعنی دیوار کے اس طرف پتہ نہیں آواز جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی, مگر اگر ان کو شبہ ہے کہ شاید آواز جا رہی ہے تو کہتے ہیں ذرا آہستہ آہستہ, پڑوس والوں کو تکلیف ہوگی. وہ کافر ہیں, وہ کسی دین کے ماننے والے نہیں ہیں, کسی مذہب میں ان کو سکھایا بھی نہیں گیا ہے. تہذیب و تمدن جیسی کوئی چیز ان کی کتابوں میں ایسی لکھی بھی نہیں ہے, مگر انہوں نے خود آہستہ 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 اپنی سوجھ بوجھ استعمال کر کے اتنا شاندار قسم کا تہذیب یافتہ معاشرہ بنا لیا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے, کسی کو اذیت نہ پہنچے, کسی کو نقصان نہ پہنچے. ان ساری چیزوں کا وہ سب سے پہلے خیال رکھتے ہیں. ہمیں تو بتایا گیا ہے معصوم کا کلام ہے جس کو علماء بیان کر رہے ہیں. معصوم کا کلام کا مطلب 1400 برس پہلے ہمیں سکھایا گیا تھا, لیکن جو چیز ہمیں سکھائی گئی تھی اس کے سیکھنے کی زحمت ہی کبھی نہیں کی, سمجھنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ کیا بتایا تھا معصوم نے ہمیں, کیا چیزیں بتائیں سکھائی تھی, اس کی زحمت نہیں کی کبھی. اور زیادہ سے زیادہ اگر ہوا تو کیا ہوا کہ ہم نے اپنے بچوں کو گریجویشن کرا دیا, پوسٹ گریجویشن کروا دیا, اور یہ سمجھ لیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنا دیا. یہ ہو سکتا ہے تعلیم یافتہ بن گئے ہوں, پوسٹ گریجویشن کر لیا انہوں نے, ایم اے کر لیا ہو, اس لیے کہ ایم اے کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. آپ بیٹھیں اور جتنی چاہیں چیٹنگ کریں, نہ صرف چیٹنگ کریں بلکہ دو چار ادھر ادھر کے مددگار بنانا چاہیں تو مددگار بھی بلا لیں, ان کو دیکھ کے آپ پیپر سال کر لیں اور ایم اے پاس کر لیں. تو کیا یہ کیا تعلیم ہے, اور اس تعلیم کا مقصد بھی کیا ہے. اگرچہ کہا یہ جائے گا کہ تعلیم یافتہ ہیں, مگر ایسی تعلیم آنے کے باوجود انسان کو تہذیب نہیں آئے گی, آداب نہیں آئیں گے, تمدن نہیں آئے گا. آداب اور تہذیب تو بہت دور کی بات, واجبات ہی نہیں آئیں گے. یہ تو واجبات ہیں نا, اس کو لازمی عمل کرنا, اس کو تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا, واجبات بھی نہیں آئیں گے. چنانچہ جو 10 سال بچے کو تربیت دی جاتی ہے میٹرک پاس کرانے کے لیے, اس کے مقابلے میں فقط 10 مہینے کی یہ تربیت دے دی جائے تو بچے کی زندگی پر اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا. وہ 10 سال کی تربیت ایک طرف, یہ 10 مہینے کی تربیت ایک طرف. صحیح طرح سے اگر بچوں کو تربیت دے دی جائے, سمجھا دیا جائے, تو ان کی زندگی میں ایک بہت خوشگوار تبدیلی آ سکتی ہے. ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد. کل میں نے عرض کیا تھا کہ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں وہ محفل سے, امام باڑے سے, دینی درسگاہوں سے, لیکن بعد میں وہ ہوٹل اور دوسری چیزوں کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں. اب وہ ہوٹل والوں کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ اگر جی ٹھیک ہے, ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ بیوی راضی نہ ہو, شوہر راضی ہو مہمان کے بیٹھنے پر, اور الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ سالہ آیا ہو تو شوہر راضی نہ ہو, بیوی راضی ہو, مثلا دونوں پہلو ہو سکتے ہیں اس میں. لیکن یہ تو آپس میں طے کرنا پڑے گا, اگر طے نہیں کر پاتے تو ایسی صورت میں جس کا مکان ہوگا اس کی بات چلے گی، جس کی جگہ ہوگی اس کی بات چلے گی، لیکن بہتر ہے کہ آپس میں طے کر لیں، آپس میں جھگڑا نہ کریں. ایک مسئلہ نمبر 543، المتائن والمقاہی والمحلات التجاریہ ونحوها لا يجوز الدخول فيها لغير وجه المقصود منها الا بالاذن. کہتے ہیں کھانا کھانے کی جگہ، ہوٹل مثلا، ہوٹل ایسے ہوٹل کے بغیر جہاں ریسٹورنٹ سے کھانا بہت مزیدار قسم کا کھانا ملتا ہے، ایک اس طرح کے ہوٹل ہو گئے. دوسرے ایسے ہوٹل ہوتے ہیں جو خاص، مثلا جہاں جوس ملتا ہے، چائے ملتی ہے، کافی ملتی ہے. آج جدید دور میں یہ ساری چیزیں بدلتی جا رہی ہیں. اندرون شہر جتنے بھی علاقے ہیں، عین ممکن ہے کہ وہاں اب بھی پرانے ہوٹل باقی ہوں، شہر میں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جہاں فقط چائے ملتی ہے. ہمارے یہاں فقط چائے ملتی ہے، مگر کچھ ایسے ممالک ہوتے ہیں کہ جہاں پر چائے میں دودھ نہیں ملایا جاتا، لہذا وہ کعوہ خانے کہلاتے ہیں، کعوہ خانے پورے. یہاں بھی تھے پہلے کسی زمانے میں، وہ بند ہو گیا آہستہ آہستہ. تو ہوٹل ہو جہاں میں جانا ہے، کعوہ خانے ہو جہاں بیٹھ کے چائے پینی، یا مثلا ایسے مقامات ہوں کہ جہاں تجارت ہوتی ہے، شاپنگ مالز، شاپنگ پلازا مثلا، اس طرح کی جگہ. ان جگہوں پہ جانے کے لیے کہتے ہیں کہ ان جگہوں پہ بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، سوائے یہ کہ انہی چیزوں سے متعلقہ آپ کا کوئی مقصد ہو. انہی چیزوں سے متعلق اگر آپ کا کوئی مقصد ہے تو جانے میں کوئی حرج نہیں، پھر جا سکتے ہیں. مثلا ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں، آپ کو کھانا ہی کھانا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، بالکل ٹھیک ہے، جا سکتے ہیں. آپ قہوہ خانے میں جا رہے ہیں یا چائے کی ہوٹل میں جا رہے ہیں، مقصد یہ ہے چائے پینا، تو کوئی حرج نہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا. کسی شاپنگ پلازا میں جا رہے ہیں، آپ کا مقصد یہ کچھ خریدنا، بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ بالکل مقاصد کے تحت آپ ان جگہوں پہ داخل ہوئے. لیکن اگر یہ مقصد نہیں ہے، تو ان مقصد سے ہٹ کر اگر آپ کسی مقصد کے لیے داخل ہونا چاہتے ہیں، تو جو وہاں انتظام چلانے والے ہیں ان کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. وہ مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا بہت بڑا شاپنگ پلازا ہے، یہاں پر ٹوائلٹ بڑے اچھے بنے ہوتے ہیں، چلو اندر رفع حاجت کر کے آتے ہیں. یہ رفع حاجت کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا. اچھا، یہ اگر رفع حاجت کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، مسجد رفع حاجت کے لیے بنائی گئی؟ وہ بھی نہیں بنائی گئی. تو اگر وہاں بھی رفع حاجت کرنا چاہتے ہیں، تو جب تک اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ یہ ٹوائلٹ ہر ایک کے لیے بنائے گئے ہیں، اس بات کا اگر یقین ہو جاتا کہ ہر ایک کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ مثلا مسجد کے ارد گرد جو محلے والے ہیں، دکاندار ہیں، ادھر ادھر سب آ کے استعمال کرتے ہیں، اور اطمینان ہے کہ ان کے استعمال کرنے کی وجہ سے یقین ہے کہ یہ سب کے لیے بنایا گیا، تو مسئلہ نہیں، پھر استعمال کر سکتے ہیں. لیکن عام حالات میں کچھ مساجد ایسی ہوتی ہیں جو فقط نمازیوں کے لیے چیزیں بنائی گئی تھی، باقیوں کے لیے نہیں بنائی گئی. ویسے تو مساجد کے تعمیر کرنے والے آج کل جس انداز سے مساجد تعمیر کر رہے ہیں، اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹوائلٹ جتنے بنائے جاتے ہیں وہ اکثر لوگوں کے استعمال کرنے کی ان کو اجازت ہوتی ہے. جس انداز سے وہ بنائے جا رہے ہیں اس سے سمجھ میں آ رہا ہے. مثلا میں آپ سب سے پہلے آپ کے سامنے مکہ شہر کی مثال پیش کروں. مکہ میں مسجد الحرام کے قریب جو ٹوائلٹ بنائے گئے، وہ مسجد کے اندر ہیں ہی نہیں. اگر آپ کو ٹوائلٹ استعمال کرنے ہیں، مسجد سے باہر نکلنا پڑے گا. مسجد سے باہر نکلنے کے بعد اتنی دور جانا پڑے گا جیسے آپ یوں سمجھے کہ یہاں سے لے کے سگنل تک، سولجر بازار کا جو سگنل ہے وہاں تک جانا پڑے گا. تو اتنی دور جانے کے بعد وہ مسجد سے بالکل منقطع ہو گئے، جس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ فقط نمازیوں کے لیے نہیں بنائے گئے، یہ ہر ایک کے لیے بنائے گئے. اسی طرح سے اگر آپ کراچی سے حیدرآباد سفر کریں، کراچی سے راولپنڈی لاہور سفر کریں، تو راستے میں جتنی مسجدیں پڑتی ہیں ان مسجدوں کے قریب جا کے گاڑی رکتی ہے، وہ مسجد بھی ہے، ہوٹل بھی ہے، دوسری جگہ بھی ہے، اور جتنے بھی وہاں اترنے والے ہوتے ہیں اگر وہ سوال کریں کہ ٹوائلٹ کدھر ہیں، بیت الخلا کدھر ہیں، تو بنا ہوتا ہے مسجد کے ساتھ، مگر اس کو استعمال کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں. خود مسجد والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آئیے استعمال کریں، کوئی حرج نہیں. تو اس طرح کی چیزیں جتنی بنائی گئی ہوتی ہیں، ٹوائلٹس وغیرہ، اس سے اندازہ ہو ہی رہا ہوتا ہے کہ فقط مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے نہیں، یہ ہر ایک کے لیے. تو اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ ہر ایک کے لیے ہے، تو مسئلہ ہی نہیں، پھر استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر شبہ ہو جائے کہ ہر ایک کے لیے ہے یا نہیں ہے، تو جو مسجد کے انتظامیہ کے لوگ ہیں پھر ان سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ ٹوائلٹ ہم استعمال کر سکتے ہیں، اگر وہ کہیں تو استعمال کر سکتے ہیں، میں نے استعمال نہیں. اور یہی مسئلہ باقی شاپنگ پلازا کا آ جائے گا، یہ ہوٹل کا آ جائے گا، قہوہ خانے کا آ جائے گا، جہاں جہاں بھی ہمیں جانا آنا ہو رہا ہے وہاں تمام مقامات کا آ جائے گا. چنانچہ ان کی باقی چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے ان سے اجازت لینا پڑے گی، ان کی اجازت کے بغیر یہ ساری چیزیں استعمال نہیں ہو سکتی. اچھا، شاپنگ پلازا میں لوگ فقط گھومنے پھرنے جائیں، یہ شب عید بہت ہوتا ہے، آپ بھیا چلو گھومتے ہیں، فلاں جگہ چلتے ہیں، فلاں جگہ چلتے ہیں، یہ شاپنگ پلازا کے اندر اگر فقط گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو وہ بھی شاپنگ پلازا کے مقصد کے تحت نہیں، یہ مقصد نہیں. شاپنگ پلازا گھومنے پھرنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، چنانچہ اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی، یہ والا کام نہیں کر سکتے. اور ان مقاصد سے ہٹ کر اگر کوئی ویسے ہی گناہ کا کام کرنے جا رہے ہیں کہ وہ شاپنگ پلازا ہے ہی لیڈیز کا مثلا، وہ گناہ ہی کے مقصد کے لیے اس شاپنگ پلازا میں جائیں تو بطریقہ اولا اس کی اجازت نہیں، قطعاً اجازت نہیں ملے. یا الٹا معاملہ ہو کہ وہ وہاں ساری مردوں ہی کی چیزیں ملتی ہیں مگر پھر بھی لڑکیاں داخل ہو رہی ہیں، تب بھی یہ معاملہ ہے کہ مقصد ہی نہیں ہے، آپ کی کوئی چیز ہی نہیں ہے مل رہی، تو آپ کے داخل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ البتہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر لیڈیز کے شاپنگ پلازا میں جینٹس داخل ہو گئے ہیں تو ان کا مقصد ہمیشہ غلط ہی ہوگا، صحیح بھی ہو سکتا ہے. کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو اپنی بیوی کی خریداری بھی خود کرتے ہیں، اپنی بہن کی خریداری بھی خود کرتے ہیں مثلا، ہو سکتا ہے کہ ان کی چیزیں لینے کے لیے داخل ہو جائیں، ہمیشہ ایسا نہیں کہ وہ غلط کام ہی کے ارادے سے وہاں داخل ہوئے، مگر اگر اس طرح کے ارادے ہیں تو اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں. تو اب سمجھ لیجئے کہ جس کام کا جو مقصد ہے اس مقصد کے لیے جانا، چائے کا ہوٹل ہے مثلا، چائے کا ہوٹل ہے، اگر آپ ہوٹل میں چائے پینے کے لیے نہیں جا رہے وہاں پانی پینے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر مالک سے پوچھنا پڑے گا پھر پانی پی لوں میں، اگر وہ اجازت دیں تو پانی پی لیں، ورنہ پھر پانی نہیں پی سکتے وہاں پر، اس لیے کہ ہوٹل وہ ہوٹل پانی پینے کے مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا، وہ چائے کے لیے مقصد. تو یہ جتنے بھی اس کے دیگر کام کاج ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کی مثال میں، اس میں پہلے اجازت لینا پڑے گی، اگر وہ اجازت دیں تو یہ کام کر سکتے ہیں، اگر اجازت نہ دیں تو یہ کام نہیں کر سکتے. اچھا، یہ ساری باتیں میں کن لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں؟ کیا میں ان لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ جن کو اول تو سننا ہی نہیں ہے، پہلے سے انہوں نے کان میں ایسے روئی لگا رکھی ہے کہ بات جائے گی نہیں، یا یہ زیادہ زیادہ ہے کہ سن لیا تو دوسری طرح سے باہر نکال دیا. ہر طرح کے اپرادھ معاشرے میں موجود ہوتے ہیں اور ہر شعبے میں موجود ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ علماء سو بالکل موجود نہیں ہیں، طلباء سو موجود نہیں ہیں، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں اپنی جگہ پر. تو ایسے افراد کے لیے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، جو یہ میں ساری تفصیلات بیان کر رہا ہوں ان کے لیے تو بل بیکار ہے، اس لیے کہ ان کا مقصد یہ ہے ہی نہیں، عالم بننے کے بعد یا طالب علم بننے کے بعد ان کا یہ مقصد ہے ہی نہیں کہ ان ساری چیزوں کو پڑھا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے. 75 قسم کے گناہ پہلے ہی کر رہے ہیں، 76واں گناہ ایک اور ہو گیا تو کیا فرق پڑ جائے گا زندگی میں؟ کیا فرق پڑ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ان کے لیے تو ساری باتیں بیکار. ہاں، ایسے افراد کے جو یہ نظریہ لے کر علم دین کے شعبے میں آئے ہیں کہ جن کو اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لانی ہی نہیں ہے، تو ان سے ایک گزارش ضرور ہے کہ دنیا میں اور بہت سارے شعبے موجود ہیں اور بہت سارے کام کرنے کے لیے موجود ہے. اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے تو ضرور آپ کو رزق عطا کرے گا، بے فکر رہیے. اس کی ضمانت میرے جیسا آدمی کیا دے سکتا ہے؟ خود پروردگار دے رہا ہے کہ اگر آپ کو پیدا کیا ہے تو یاد رکھیے پروردگار کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے پیدا کرنے سے پہلے آپ کے رزق کو پیدا کیا ہے، آپ کو بعد میں پیدا کیا ہے، آپ کے رزق کو پہلے پیدا کیا ہے. بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، بچے کا دودھ سے پہلے پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی پیدا ہوتا ہے فوراً ہی اس کا دودھ اس کے لیے تیار ہوتا ہے، بالکل ریڈی، اور ایسا زبردست قسم کا رزق اس کے لیے تیار ہے یہ کہ دنیا کے سارے انسان مل کر بھی اس بچے کے لیے ایسا رزق بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے. ایسا شاندار رزق جو بالکل اس کی صحت کے، اس کے بڑھنے کے لیے سب سے زیادہ کوالٹی والا، سب سے زیادہ مفید. آپ اگر بچوں کے دودھ کے ڈبوں پر کبھی نگاہ ڈالیں تو آپ کو ایک جملہ ملے گا وہاں پر, وہ بچے کا دودھ جو ڈبہ ہوتا ہے ایک ڈبہ 800 روپے کا ملے گا, اور وہ 800 روپے کا ڈبہ کتنا چلے گا, ہفتہ بھر چلے گا, وہ ہفتے بھر سے زیادہ نہیں چلتا 800 روپے کا. اس میں پوری تفصیلات لکھی ہوتی ہے کہ اس میں یہ وٹامن ہے, اس میں یہ وٹامن ہے, اے ہے, ڈی ہے, بی ہے, یا آئرن ہے, یا فلاں ہے, فلاں ہے, ساری تفصیلات لکھی ہوتی ہے, سارے وٹامن اس میں لکھے ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ دودھ پیتا ہی ہمارا بچہ ٹارن بن جائے گا پڑھنے کے بعد, ایسے لگتا ہے. مگر اس کے باوجود آخری جملہ کیا لکھتا, آخری جملہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے بہترین غذا ہے, اگر وہ میسر نہ ہو تو یہ استعمال کر. سارے وٹامن کے بعد بھی ماں کے دودھ کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا. اچھا, ماں کے دودھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا مطلب کیا ہے کہ جو اس میں وٹامن اے ہے, وٹامن ڈی ہے, وٹامن بی ہے, وٹامن سی ہے, آئرن ہے, فلاں چیزیں, فاسفورس ہے, سلفر ہے, یہ ساری چیزیں, ساری چیزیں جمع کر لیں مگر پھر بھی ماں کے دودھ کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا, اس لیے کہ ماں کے دودھ میں ساری چیزوں سے زیادہ ہیں. اور ساری چیزیں زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ڈبے کا دودھ اگر پلائیں تو نہ جانے بچہ اس کو ہضم کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا, پتہ نہیں, مگر ماں کے دودھ میں ایسی تاثیر ہے کہ وہ ماں ہی کا ایک حصہ ہے. چنانچہ اتنا زیادہ مفید ہوتا ہے بچے کے لیے, اس کے معدے کے لیے, کہ وہ سب سے شاندار طریقے سے اس کو ہضم ہوتا ہے اور بڑی تیزی سے اس کا گوشت بڑھتا ہے, اس کی ہڈیاں بڑھ رہی ہیں. اچھا, یہ باتیں تو میں نے آپ کو وٹامن کے حوالے سے فقط بتائی ہیں کہ وٹامن اے, وٹامن بی, آئرن, فاسفورس, یہ سب ماں کے دودھ میں زیادہ پایا جاتا ہے اس ڈبے کے دودھ کے مقابلے. تو ڈبے کے دودھ میں جتنی بھی خوبیاں لکھی ہوتی ہیں, ان ساری خوبیوں کا تعلق کس سے ہے کہ بچے کا خون بنے گا, بچے کی ہڈیاں بنے گی, بچے کا گوشت بنے گا, بس اس سے زیادہ اس کا تعلق نہیں. جبکہ ماں کے دودھ میں کیا ہے, ماں کے دودھ میں سے ایسی چیز ہے کہ جس کا تصور انسان کر بھی نہیں سکتا ہے. وہ چیز پروردگار نے اس کے رزق میں شامل کی, وہ کیا ہے کہ ماں کے دودھ سے یہ زیادہ اچھا عالم بنے گا, ماں کے دودھ کی وجہ سے یہ زیادہ شجاع بنے گا, ماں کے دودھ کی وجہ سے یہ زیادہ سخی بنے گا. یہ دنیا کا کوئی دودھ عطا نہیں کر سکتا, یہ ماں کا دودھ عطا کرتا ہے کہ بچے کو بڑا عالم بناتا ہے, بچے کو سخی بناتا ہے, بچے کو شجاع بناتا ہے. یہ ماں کے دودھ کی تاثیر ہوتی ہے, اور اسی لیے ماں کے دودھ کا حوالہ دیا جاتا ہے معصومین نے کہ اس نے زہرا کا دودھ پیا ہے, حوالہ دیا جاتا ہے, چنانچہ اس کی تاثیر بالکل الگ. تو آپ کائے کے لیے فکر مند ہیں, آپ کا رزق اور ایسا شاندار قسم کا رزق آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے خدا نے تیار رکھا ہوا, کائے کے لیے فکر مند. اگر اللہ کے راستے پر چلنا ہی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہارا رزق بند کر دے گا, نہیں بند کرے گا. بڑے بڑے مشرک, بڑے بڑے کافر, بڑے بڑے منافق ہیں, ان کو بھی خدا نے رزق دیا. آپ بہرحال مسلمان ہیں, آپ بہرحال مومن ہیں, تو آپ کا رزق بند نہیں ہوگا. چنانچہ اگر اللہ کے راستے پر چلنا ہی نہیں ہے تو خدا یہ شعبہ چھوڑ دیں, پھر کوئی اور شعبہ اختیار کریں, رزق ملے گا آپ کو, وہاں بھی رزق مل جائے گا. اس شعبے میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فقط و فقط اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور کسی راستے پر نہیں, فقط و فقط اللہ کے راستے. ہاں, جو یہ طے کر لے کہ مجھے فقط و فقط اللہ کے راستے پر چلنا ہے, اس کے لیے ساری باتیں کام کی ہیں. وہ کہے گا اچھا یہ ہے, پہلے پتہ نہیں تھا, اب آئندہ اگر ہوٹل میں جائیں گے تو احتیاط کریں گے, آئندہ اگر کھانا کھانے جائیں گے تو احتیاط کریں گے. یہ ان کے لیے جو اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بہت مفید ہیں ساری باتیں, ایسی مفید ہیں کہ ان کی دنیا بھی بڑی ترقی کر جائے گی, ان کی آخرت بھی بڑی ترقی کر جائے گی. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنی ترقی یافتہ قوم ہیں ان کی ترقی کی وجہ ہیں, بلا وجہ وہ ترقی یافتہ نہیں بنے, اس لیے کہ ان میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں, یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں تو وہ ترقی کر جاتی ہیں. جو اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ آپ مارکیٹ میں گھڑی خریدنے کے لیے گئے, دکاندار نے سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک گھڑی نکال کے پیش کی, آپ نے پوچھا کہاں کی ہے, چائنا کی. آپ نے کہا اور گھڑی دکھائے, اس نے اور گھڑی دکھائی. آپ نے کہا کہاں کی ہے, کہ یہ پاکستان کی بنی ہوئی ہے. آپ نے کہا اور گھڑی دکھائے, اس نے اور گھڑی دکھائی, یہ کہاں کی بنی ہوئی ہے, کہ جاپان کی. اگر ہم فرض کریں, ایک مثال بنا رہا ہوں فقط میں آپ کے سامنے, کہ تینوں گھڑیاں اچھی ہیں, پاکستانی گھڑی 1000 روپے کی ہے, چائنا والی 1100 روپے کی ہے, جاپان والی 1200 روپے کی ہے, آپ کون سی گھڑی خریدیں گے, کون سی خریدیں گے آپ؟ جاپان. ارے یہ تو مہنگی گھڑی ہے, 1200 روپے تو آپ زیادہ پیسے دینے پڑ رہے ہیں. کیوں کیوں؟ اصل چیز کیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کوالٹی. کوالٹی کا مطلب کیا ہے, کہ جو جاپانی نے اس گھڑی کے بارے میں کہا ہے بالکل ویسی ہی یہ گھڑی ہوگی, یعنی دھوکہ نہیں دے گا جاپانی, دھوکہ نہیں دے گا, جو بولے گا وہ سچ بولے گا. تو یہ سچ بولنے کا فائدہ جاپانی کو اسی دنیا میں ملا ہے, آخرت میں نہیں ملا ہے, اسی دنیا میں, کہ وہ مہنگا مال بیچ رہا ہے اس کے باوجود اس کا مال بک رہا ہے, آپ کا مال نہیں بک رہا ہے, اس لیے کہ وہ سچ بول رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کو اطمینان ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دے گا. تو اللہ کے رسول نے آپ سے کیا کہا تھا, کہ آپ سچ بول رہے ہیں, آپ دھوکہ نہ دیں. تو اگر ایسا کیا جاتا تو سب سے پہلے تو دنیا میں فائدہ ملتا, اور آخرت میں جو فائدہ ملتا اس کا تو کوئی انسان حساب ہی نہیں لگا سکتا, کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. جاپانی کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ملے گا, اس کو جو فائدہ ملے گا دنیا میں ملے گا. مگر اللہ کے رسول نے آپ کو کیسا گھور بتایا, کہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ملے آخرت میں بھی فائدہ ملے. مگر مسلمان ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں, یعنی رسول جیسی شخصیت کی بات سننے ہی کے لیے تیار نہیں. اب اگر خسارہ ہوتا ہے, اب اگر نقصان ہوتا ہے, اب اگر زندگی اچھی نہیں گزرتی, تو قصور کس کا ہے؟ 100% ہمارا قصور ہے, ہم نے نہیں مانا, ہم نے نہیں سمجھا. چنانچہ وہ سارے اپرادھ کہ جو جن کے مطمع نظر اللہ اور اس کا دین نہیں ہے, اس کو شعبے میں بالکل نہیں آنا چاہیے, باہر نکل جائے. فقط پیش نظر اللہ ہے اور اس کا دین ہے, وہ شعبے سے وابستہ ہے, اس کو وہاں بھی کھانا مل جائے گا, وہاں بھی رزق مل جائے گا, یہاں بھی رزق مل جائے گا, دونوں جگہ رزق مل جائے گا. فرق مگر بہت بڑا ہے, بہت بڑا فرق ہے. وہاں اسے کھانا ملے گا, وہ کھانا کتے کو بھی ملتا ہے, یہاں اسے کھانا ملے گا, یہ کھانا پیغمبروں جیسا ہوگا, انبیاء جیسا ہوگا. بہت بڑا فرق ہے, ایک جیسا نہیں ہے. چنانچہ جو اس شعبے سے وابستہ ہونا چاہتا ہے, اس کو سب سے پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ میں اللہ کے لیے شعبے میں آیا اور اس کے دین کی خدمت, یہ میرا وتیرہ ہوگا. تو وہ ساری باتیں اس کے لیے بہت مفید بن سکتی ہیں. وصلی اللہ علی محمد وعلی طاہرین. صلوات اللہ علیہ وسلم. Oh.